صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خطبہ پڑھا گیا تھا صرف آیات احادیث مبارکہ کے انصاف اردو کرنا، یہ خطبہ توحید و توکل کے بیان میں تھا۔ آیات طیبہ توحید کے یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تصرف حقیقی میں یکتا ہونے کو پیش نظر رکھے، اور توکل کا یہ مطلب ہے کہ ما سوا اللہ سے نظر اٹھا لے، اور توکل اعتقادی یعنی اس کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، یہ تو سب پر فرض ہے۔ لیکن اس سے آگے درجہ یعنی اس عقیدہ کے پختہ ہونے پر معاش وغیرہ کے سباب زمین کو ترک کر دے، یہ قوی القلب کے لیے ہے، بشرطے کسی امر واجب میں خلل واقع نہ ہو۔ اور توکل توحید کا ثمرہ ہے۔ اب تعالیٰ شانو نے قصہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا ہے، تم نے اللہ کو چھوڑا اور تم جن کو پوجتے ہو وہ تم کو کچھ رزق دینے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، سو تم رزق اللہ کے پاس سے طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پر توکل کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ پہلی حدیث، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا ہے، اے بچے اللہ کو یاد رکھ تو اس کو اپنے سامنے پاوے گا، اور جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کر، اور جب تو مدد چاہے تو اللہ ہی سے مدد مانگ، اور جان لے اس بات کو کہ اگر تمام لوگ اس پر اتفاق کر لیں کہ تجھ کو کچھ نفع پہنچانے تو ہرگز اس کے سوا کچھ نہیں پہنچا سکتے جو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے وقت لکھ دیا۔ اگر تمام لوگ اس پر متفق ہو جائیں کہ تجھ کو کچھ نقصان پہنچا دیں تو ہرگز اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے وقت لکھ دیا ہے، تقدیر کے قلم اٹھا دیے گئے اور دفتر خشک ہیں، یعنی اب ان میں کوئی تغیر تبدل نہ ہوگا۔ دوسری حدیث، نیز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن قوی مومن ضعیف سے بہتر ہے، اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک خیر اور بھلائی ہے، جو چیز تم کو نفع دے اس کی حرص کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو اور عاجز مت بنو، اگر تجھ کو کوئی مصیبت پہنچے تو یوں مت کہا کر اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، ولیکن یوں کہا کر کہ اللہ تعالیٰ جو مقدر کر دیا ہے اور جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیوں کہ اگر یوں کہنا کہ یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، یہ شیطان کے کام کھول دیتا ہے۔ کیا شاہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن قوی مومن ضعیف سے بہتر ہے، اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک خیر اور بھلائی ہے، جو چیز تم کو نفع دے اس کی حرص کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور عاجز مت بنو، اور اگر تجھ کو کوئی مصیبت پہنچے تو یوں مت کہا کر اگر میں یوں کرتا تو یوں نہ ہوتا، یوں کرتا یوں ہو جاتا، ولیکن یوں کہا کر کہ اللہ تعالیٰ جو مقدر کر دیا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیوں کہ اگر یوں کہنا کہ اگر یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، یہ شیطان کے کام کھول دیتا ہے۔ آیت مبارکہ رب تعالیٰ شان و شرف میں ہے کہ اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہے۔ اللہ کی نعمت کو یاد جو تم پر ہوئی ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے عزت دیتا ہوں؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم کہاں ان کے پورے جاتے ہیں؟ میرے شاہ فرمایا ہے کہ بے شک تعالیٰ فرمایا ہے کہ اللہ متوکلین کو دوست رکھتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا ہے کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس پر عمل کر لیں تو وہی ان کو کافی ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا ہے کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس پر ہی عمل کر لیں تو ان کو وہی کافی ہو جائے، وہ آیت ہے میں یتق اللہ الی آخر، یعنی جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے واسطے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ عزت پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو. انہیں ارشاد فرمایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلا شبہ رزق انسان کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جیسا کہ اس کو اس کی اجل ڈھونڈتی ہے, یعنی موت تلاش کرتی ہے. اللہ ہمیں بھی یقین نصیب فرما دے. اصل بات تو دل کو یقین کی ہے. ہمارے حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنوبی نامرہ بزرگ گزرے ہیں, وہ بھی فرمایا کرتے تھے رزق کے تعلق سے اکثر تذکرہ کیا کہ رزق کا مسئلہ جتنا آسان ہے سمجھ میں آنا اتنا ہی مشکل ہے. آسان اتنا ہے کہ جو مقسوم ہے, جو لکھ دیا گیا ہے, وہ مل کر ہی رہے گا, کسی کی مجال نہیں کہ اس کو روک جائے, اس میں کمی کر دے, تلاش کر رزق ڈھونڈتا ہے جس کے لیے جائے. شیخ عبد القادر جیلانی ہم طے فرماتے ہیں ایک موقع پر, ان کی کتاب کے اندر جو ان کے موائد ہیں اس میں تذکرہ ہے کہ مقصوم جو ہیں, جب آدمی تو غلط طریقہ اختیار کرتا ہے نا, ناجائز طریقہ, تو وہ ہنستے ہیں کہ ہم تو خواہ نہ خواہ تمہارے پاس آنے والے ہیں اور تم کیا کر رہے ہو. یعنی اللہ نے ہمیں تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور ہم تمہارے پاس آنے ہی والے ہیں اور تم کیا طریقے اختیار کر رہے ہو. یعنی جائز طریقے اختیار کرے, شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو میسر اسباب ہیں ان کو اختیار کیا جائے, لیکن دل کا بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ پر. تو توکل کی بات یہاں پر آئی, یہاں پر توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے. یہ نہیں کہ اسباب کو ترک کر کے بیٹھ جائے, توکل اعتماد اسباب نام ہے. اسباب کا اختیار کرنا ہے لیکن شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہتے رہتے, لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں, بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ کی ذات پر. اس کو تو میں کہ توکل تو ثمرہ کس کا ہے؟ توحید کا. توکل ثمرہ کس کا ہے؟ توحید کا. اور توحید اللہ کرے کہ لفظی توحید ہمارے دل کا ایک حال بن جائے. زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے, اکثر کہتے رہتے ہیں, دل کا کیا خیال ہے؟ اللہ کی ذات پر ایسا دل کا پکا یقین, کہتے ہیں کہ پہلے حقیقی اللہ کی ذات ہے, اللہ ہی کرتے ہیں سب کچھ, کہنا تو آسان ہے, دل اس کو تسلیم کر لے. ساری محنت اسی چیز کی ہے, اللہ والوں نے اسی پر زور لگایا, اسی کی محنت کی, اسی کو دلوں میں بٹھانے کی کوشش کی کہ دل اس کو تسلیم کر لے. یعنی دل کی توجہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں ہونی چاہیے, دل کا بھروسہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں ہونا چاہیے, دل سے توقع اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں رکھنی چاہیے. ایسے ہی خوف صرف اللہ کا ہی ہو, کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے. جب تک اللہ نہ چاہے کسی کی طاقت نہیں نقصان پہنچاتے, جب تک اللہ نہ چاہے کسی کی مجال نہیں کہ نفع پہنچاتے. جس دل کے اندر یقین آ جاتا ہے, یہ توحید دل کے اندر راسخ ہو جاتی ہے, جس کی دعا مانگا کرتے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو اتنے توحید سے معطر فرما دے, ہمارے دلوں کو اتنے توحید سے معطر فرما دے. کیونکہ دل جب معطر ہو جاتا ہے توحید سے, تو پھر دل وجدانی طور پر اس کو محسوس کرتا ہے اللہ پاک کے تصرف کو ہر چیز کے اندر. کوئی تنگ کر رہا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ فلاں تنگ کر رہا ہے یا فلاں کی وجہ سے تنگ ہو رہا ہوں, بلکہ اس کا دل اس کو احساس کرتا ہے کہ اللہ نے میری کسی غلطی اس کو مجھ پر مسلط کر دیا. یہ تنگ نہیں کر سکتا, اللہ نے مسلط کیا. اگر کہیں سے اس کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس کا دل اس کو یہ احساس کراتا ہے کہ یہ فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، اللہ نے اس کے دل کو میرے لیے مسخر کر دیا، یعنی اس کی توجہ اللہ کے علاوہ کسی اور طرف نہیں ہوتی. اس لیے سنا نا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ابھی ہم نے حدیث سنی کہ یہ جان لے، یعنی دل میں اچھی طرح بٹھا لے کہ سارے بھی اگر جمع ہو جاؤں ہے نا اور تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو ہرگز ہرگز نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لکھ دیا، اور سارے مل کے کوشش کے نقصان پہنچا رہے تو پہنچا نہیں سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا. تقدیر کا فیصلہ غالب آ کے رہتا ہے. اس لیے فرمایا، اب ہم اپنا غور کر لیں کہ سنانا کبھی یہ نہ کہو کہ یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا، یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا. ہم تو نیندات کا قصہ ہے نا، اگر ڈاکٹر صحیح تجویز دوائی کر دیتا ہے تو میرا بچہ نہ مرتا. ہاں ہے نا جی. اور دل کے اندر کا یقین کیا ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کے ڈاکٹر بھی اکٹھے ہو جاتے میرے بچے کو بچا نہیں سکتے تھے. کیوں؟ کہ اس کا وقت مقرر ہے، ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے، اس نے جانا ہی ہے. اور ہم اس غم کے اندر ہلکان ہوتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے صحیح کیئر نہیں کی یا اس کو صحیح دوائی نہیں ملی. اللہ ہمارے دلوں کی بھی اصلاح فرما دے. دلوں کی اصلاح یہی ہے، دل کی کامل اصلاح یہی ہے کہ دل کی توجہ ہر آن ہر گھڑی اللہ ہی کی طرف رہنے لگے، ہر حال کے اندر اسی کی طرف متوجہ ہو، اسی سے مانگے. مدد چاہے تو اسی سے چاہے. اب چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب تو اختیار کرنے ہیں لیکن اسباب کو مؤثر حقیقی نہیں جاننا. مؤثر حقیقی اللہ کا امر ہے، جب اللہ چاہتے ہیں تو فائدہ پہنچتا ہے، نہیں چاہتے دن رات کے قصے ہیں دیکھتے بھی رہتے ہیں، مشاہدہ بھی ہوتا رہتا ہے کہ ایک آدمی ایک کاروبار شروع کرتا ہے، سارے اسباب موجود لیکن کوئی فائدہ نہیں دیتا، نقصان ہو جاتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے. ایک دوسرا آدمی وہی کاروبار شروع کرتا ہے، وہی اسباب اس کے پاس موجود ہیں، اس کا خوب چل پڑتا ہے. دیداد کے قصے نظر آتے ہیں، اس کا مقدر اس کے ساتھ. بعض کا ایک آدمی کاروبار کر رہا خوب ریل پیل ہے تو دل للچاہ پڑا کہ میں بھی یہی کروں کیونکہ خوب فائدہ ہو رہا ہے. اب یہ اختیار کرتا ہے، اسباب سارے وہی، حالات سارے وہی، سب، لیکن اس کی بازی نہیں. کیوں؟ اس کے مقدر میں بازاروں میں جا کے دیکھ لیں، کبھی کبھی گوال منڈی جانا ہوتا رہا سردار مچھلی والے کے پاس، ٹوکن لے کے مچھلی ملیں گی لمبی لائن کے اندر، اور آس پاس مچھلی کی دکانیں کتنی ہیں، اور بازار دیکھ رہے وہی مچھلی ان کے پاس پڑی ہوئی ہے، تو فرق نظر نہیں آ رہا. بلکہ ایک صاحب کہتے ہیں ذائقے میں فرق بھی نہیں ہے، دیکھنے کے اندر کتنی دکانیں ہیں. تو یہاں یہاں یہ تقدیر کہ اس کا رزق اللہ نے رکھا ہے، اور بھیڑ لگی ہوئی ہے اور مشقت کے ساتھ، کیونکہ اس کا رزق یہاں پر. یہ یقین اللہ نصیب فرما دے، بات یقین کی ہے لیکن یہ آسانی سے بنتا نہیں ہے. کہنا بھی آسان، سننا بھی آسان. جی ایک تعجب میں بتائی ایک بات، کراچی کے یحییٰ پٹلا کہ ہمارا ایک کاروبار جو ہے نا صبح سے شروع ہوتے اور عشاء کے بعد دیر تک لگے رہتے، وہ بھیڑ بھاڑ، مشقت، تکلیف، تھک جاتے. یہ تبلیغ والے ہمارے پاس آتے اور کہتے بھی کچھ وقت نکالو ہم کے وقت کہاں دیکھتے نہیں ہمارے پاس کام کیا ہے. سارا تو کاروبار ایسا ہے کہ ہمیں تو ایک لمحے کی فرصت نہیں اور لگے ہوئے. خیر یہ لوگ ہمیں آ کے سمجھاتے رہے, کوشش کرتے رہے. ایک دفعہ تجربہ کرنے کے لیے ہم نے عشاء تک فیصلہ کر لیا کہ بس عشاء کی نماز کو بند کرتے ہیں. تو جی ہم نے عشاء کو بند کرنا شروع کر دیا. حساب کی لگایا تو بالکل وہی سیل جو ہماری روزانہ رات دیر تک جا کے ہوتی تھی عشاء کو بھی وہی. پھر کیا کہ اور حوصلہ ہو گیا, پھر مغرب تک کر دی ہم نے. تو پھر جو حساب لگایا تو اتنی سے جو عشاء تک ہوتی تھی یا رات دیر تک ہوتی تھی, پھر اور حوصلہ ہو گیا پھر اثر تک کر دیا. کہتے یقین مانیے بالکل وہی. پھر اور حوصلہ ہو گیا اور زور تک کر دیا. رب کہتے زور تک. تو اتنی بھیڑ ہوتی ہے اور لوگوں کو اتنا لگا ہوتا ہے کہ یہ دکان بند ہونی ہے وہ جلدی سے لے لیں. کہتے اللہ نے ہمیں تو مشاہدہ کرا دیا کہ جو ہمارا مقصود ہے جو ہم لے رہے تھے پہلے مشقت کے اندر رات دیر تک, اب اللہ نے تھوڑے میں دے دیا, اس کے بعد ہمیں برابر کی فراغت ہے. اب تاجر کا یقین یہ اگر بن جائے کہ گاہک آتا نہیں ہے بلکہ بھیجا جاتا ہے, گاہک آتا نہیں ہے بلکہ بھیجا جاتا ہے, یعنی جو میرے نصیب کا ہے وہ بھیجا جائے گا, یہ مشقت نہیں اٹھائے گا. اور جس کا یقین یہ نہیں کہ بیٹھا رہے گا بازاروں میں, ایک دوسرے کے مقابلے میں دکانیں کھلی رہتی ہیں, وہ نہیں بند کر رہا ہم کیوں بند کریں. ہم نے کئی تاجر میں بتایا کہ کہا کوئی نہیں ہے, رات دیر تک ایسے بیٹھ کے وہ بند نہیں کر رہے, نہ اس کے پاس نہ اس کے پاس آ رہا, لیکن بیٹھے مشقت نہیں ایک دوسرے کی, کیونکہ اندر یقین نہیں. لیکن جس کا یقین بن جاتا ہے تو اللہ برکت کی عطا فرمائے. اصل بات تو برکت کی ہے. اس کا مفتی صاحب نے تذکرہ فرمایا نا نماز سے پہلے, جمعے سے پہلے کے دھیان میں بھی, تو مولانا کا حوالہ دیا اور اخیر صاحب رحمۃ اللہ کا اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ مسلمان کا یقین برکت سے آج اٹھ گیا اور برکت خنخا ہو گئی. برکت خنخا ہو گئی. پھر پوچھا جو لوگ بیٹھے تھے, خنخا کو جانتے ہو؟ کوئی بتانے والا نہیں لگتا. خنخا کیا؟ خنخا ہوئی, خنخا کا تصور بھی خنخا ہو گیا. پھر میں خنخا ایک پرندہ تھا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو اتنا بڑا تھا کہ ہاتھی کو پنجوں میں لے کے اڑ جائے. آج ہے وجود اس کا؟ اسے جو چیز ناپید ہو جائے بالکل غائب ہو جائے اس کو کہتے ہیں انخا ہو گئی, کیونکہ انخا رہی نہیں نا. تو برکت بھی اب کیا ہو گئی ہے؟ کیوں کہ مسلمان کا یقین ہٹ گیا. بڑے پرانے بزرگوں سے پوچھ کے دیکھ لو کیسی برکت پہلے ہوتی تھی, تھوڑے مال کے اندر, تھوڑی چیزوں کے اندر, تھوڑے اسباب کے اندر. اب اسباب بھی بہت زیادہ ہیں, مال بھی پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے, لیکن برکت یہی کہتے ہیں جی آتا نظر آتا ہے, جانے کا پتہ نہیں چلتا. اللہ ہمیں یقین سیکھ, یعنی اللہ پر یقین, اس کی شان رضاکیت پر یقین. ساری کی ساری بنیاد دل کی اصلاح پر ہے. دل بن گیا, دل سنور گیا, دل پاک ہو گیا, دل صاف ہو گیا, دل شفاف ہو گیا, دل کے اندر سے نفسانیت جو ہے وہ نکل جائے, نفس کی آلائشیں نکل جائیں. نکلنے سے مراد یہ ہے کہ اتنی کمزور ہو جائیں نہ ہونے کے, بالکل تو نہیں نکلیں گی. نفس مرے گا نہیں, لیکن یہ اتنا کمزور ہو جائے نہ ہونے کے بابت پھر دل کے اندر استطاعت پیدا ہوتی ہے. جب تک نفسانیت موجود ہے اور یہ غالب ہے, یہ ڈراتا رہتا ہے کہ اس کا رابطہ شیطان کے ساتھ. اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے, یہ دل پر بیٹھا رہتا ہے, یہ دل کو نوالا بنا لیتا ہے, یہ دل کے اندر پھر انجیکشن کے ذریعے سے ڈالتا رہتا ہے, یہ خوف ڈالتا رہ جانے کا. جب تک اس سے آزادی نہیں ملتی اس وقت تک بات بنتی نہیں ہے. تو اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے, یعنی یہ اندر کے منفی جذبات پر قابو پانے کی قوت حاصل کرنے کے لیے دل کی محنت, دل پر محنت. اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کے صحیح ذوق کو بیدار فرما دے, اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرما دے, یعنی دلوں کے اندر وہ روحانی قوت ہمیں عطا فرما دے جو ہمیں اللہ پر بھروسہ, پھر دل کا بھروسہ اللہ پر, پھر دل کا دھیان ادھر ادھر نہیں جائے گا. زندگی گزارنے کا لطف بھی آئے گا, پھر برکتوں کا ظہور ہوگا اور برکتیں محسوس ہوں گی. فرمایا نا اگر ایک ہی آیت پر عمل ہو گیا تو وہی کافی ہے. ابھی سنا نا میں نا ایک آیت میں یہ تفیل رہا یا جعل لہ مخرجا ویرزق من حیث ہو لائے, ایک آیت اسی پر ہو جائے. میں یہ تفر رہا یعنی جس کے دل کے اندر تقوی آ گیا, جس نے تقوی اختیار کر لیا, ہر تنگی میں سے اللہ اس کے راستہ نکالتا ہے. جب کوئی مشکل آئے گی, جب کوئی پریشانی آئے گی, جب کوئی رکاوٹ آئے گی, اس تقوی, اس متقی کے اوپر, اس متقی کے لیے کیا ہو جائے گا؟ راستہ. اور ایسی جگہ سے رزق پہنچائیں گے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. لیکن تقوی کی حقیقت اللہ نے صحیح فرما دی, تقوی کی حقیقت اللہ کا ذکر کیا شیخ عبد القادری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں کسی بزرگ کے حوالے سے, یہ مقولہ کسی بزرگ کا نقل فرماتے ہیں, تو یہ اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ حقیقت تقوی کیا ہے, کہ انسان کے دل کے اندر جو کچھ ہے اس کو نکال کے خال میں رکھ لے, ایک طباق میں رکھ لے, تو اس کو لے کے بازار میں یوں پھر جائے, نہ کہ اس کے اندر کوئی ایک چیز ایسی نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے اس کو شرم ہے. یہ تقافی صحیح ہوتا ہے. اب ہر آدمی اپنا جائزہ لے لیں کہ اپنے اندر سے نکال کر ہیں اب کرو پیش. کیوں جی کر سکتے ہیں؟ متقی کہلانا اور متقی بننا, متقیوں کی شکل اختیار کرنا اور حقیقت حقیقی معنی متقی بننا. تو یہ تو تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے کہ ظاہر اور باطن کیا ہو جائے, ایک ہو جائے. اس کے لیے فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے لیے ہر تنگی پر راستہ نکالیں گے اور ایسی جگہ سے ملے گا اس کو اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو تقویٰ کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے بھی دل کے اندر جب نفسانیت مغلوب ہوگی، اصل چیز یہ ہے منفی جذبات پر قابو پانا جب آ جائے گا، رکاوٹ کیا ہے؟ ہمارا نفس ہے. نفس کیا ہے؟ ہمارے اندر منفی قوت رکھی ہے اللہ نے، اس کی حکمت ہے. ہر انسان کے اندر اللہ نے دونوں قوتیں رکھی ہیں، فاللہ ما فجورہا و تقواہا، تقویٰ کی قوت بھی رکھی ہے اور فجور کی قوت بھی رکھی ہے، کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہے، فرشتے کے اندر نہیں ہے، ایک ہی قوت ہے. لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی کرتے نہیں، کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہے ہی نہیں. انسان کے اندر اللہ نے دونوں جذبات رکھ دیے، منفی بھی مثبت بھی، تقویٰ کی قوت بھی اور فجور کی قوت بھی. اب اس کا امتحان دیکھیں، اب اس کے اندر میں دونوں چلتی رہتی ہیں، وہ بھی اٹھتے وہ بھی اٹھتے. ہر انسان غور کر لے، ہر وقت دل کے اندر یہ کشتی چلتی رہتی ہے، تقویٰ کی قوت بھی اٹھتی ہے اور فجور کی بھی ابھرتی ہے. یا فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. تزکیہ یہی ہے کہ منفی قوت منفی جذبات ابھریں، دبا دیں، ابھریں گے ضرور. یعنی کتنا اللہ والا بن جائے، کتنا متقی بن جائے، کتنا پرہیزگار بن جائے، اس کے اندر بھی فجور کی قوت ابھرے گی، یہ ہو نہیں سکتا. یعنی گناہوں کی جھلکیاں آتی ہیں لیکن اندر میں تقویٰ کی قوت کے غلبے کی جیسے وہ دب جاتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ. یعنی فرشتہ نہیں بن سکتا، اللہ والا فرشتہ نہیں بن سکتا، اس کے اندر جھلکیاں آتی ہیں، ابھرتی ہیں کبھی کبھی. سائیں توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ کا واقعہ کس بات تذکرہ کی، ہمارے قریبی زمانے میں بزرگ گزرے ہیں، حضرت بالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے. توکل ان کی ایک ایسی صفت بن گئی جسے توکل شاہ نام ان کا مشہور ہو گیا، بڑے اعلیٰ درجے کی کو حاصل کی، لیکن شریعت کے بہت پابند تھے، حالانکہ ان پر غلبہ فکر کا رہتا تھا، یعنی اللہ کی محبت میں مغلوب بھی ہو جاتے تھے لیکن نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے. پہلے بھی تذکرہ کیا اس کا، جتنا جس کے اندر میں باطنی قوت بڑھتی ہے اتنا ہی شریعت پر چلنے پر آمادہ ہے، یہ پکی بات ہے. یعنی اندر باطنی قوت کے اضافے سے شریعت پر چلنے کی استعداد بڑھتی ہے. کوئی دعویٰ تو کرے کہ میرے باطن میں قوت مجھے حاصل ہوگی شریعت ہے، تو مغلوب ہو جائے تو علیحدہ بات ہے، لیکن تو بہت کم شاد ہے کسی کو، ورنہ عمومی طور پر. تو میں عرض کر رہا ہوں جن کے انسائن توکل صاحب بالوی رحمۃ اللہ علیہ نقشبند سے اس لیے کہ ہم لوگ گزرے ہیں امبالہ میں، ان کی کتاب لکھی ہے، ان کے خلیفہ مولانا محبوب بھائی صاحب دیوبند سے فارغ تھے، ان سے تعلق جوڑا ذکر خیر، اس میں ان کے حالات سارے لکھے ہیں. یعنی شریعت پر باریکیوں تک عمل کرتے تھے، باریکیوں تک. جیسے یہ میں نے عرض کیا کہ سکر کی حالت رہتی تھی، یعنی اللہ کی محبت میں مغلوبیت محبیت، لیکن نماز جماعت سے پڑھتے تھے. اور اس کے لیے کیا کیا رکھا تھا کہ بعض کا غلبہ ہوتا تھا تو مسجد کی نماز جو ہے وہ ہو جاتی تھی، تو دو شخص ان کا انتظار کرتے تھے کہ جب یہ سکر سے باہر آئیں اور جماعت سے پڑھیں. یعنی زندگی بھر اہتمام اس کا. کسی نے اعتراض کیا، یہ مولانا محبوب الہی صاحب ہی نئے نئے گئے تھے ان کی خدمت میں ایسے ہی دیکھنے کے لیے، تو ظاہری طور پر دیکھا کہ مسجد میں نہیں جا رہے، گھر ہی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی اپنی وہ جو خان کا یا جو مہمان کا نام تو وہیں پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کیا دیا کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی. حضرت سے عرض کر ہی دیا، میں کہ شکر ہے بھائی آپ لوگ صاحب والے ہو، لیکن میں کیا کروں، میں بھی چاہتا ہوں مسجد میں جا کے, لیکن کیا کروں, میں مجبور ہوں, جب مجھے ہوش ہی نہیں ہے, حواس ہی نہیں ہے میرے اس کا صحیح, میں اتنا میں احترام کرتا ہوں کہ دو بندوں کہہ دو میرا انتظار کر لو کہ آپ لوگ شکر ہیں کہ آپ لوگ, پھر دوسرا جار بھی نہیں ہوں کیونکہ دور ہے بالکل, جار جار کہتے ہیں جو بالکل مسجد کے پڑوسی ہے, میرا تو فاصلہ بھی ہے, لیکن یہ اہتمام رہا کہ بندے انتظار کرتے تھے. بلکہ یہاں تک لکھا ہے اس میں انہوں نے کہ بعض اوقات سکر کا جب دورانیہ زیادہ ہو جاتا اور یہ خدشہ ہوتا کہ نماز کا وقت نکل نہ جائے تو اللہ سے سوال کرتے یا اللہ سے مجھے نماز پڑھ لینے کو تاکہ سکر سے نکل. بہت سے واقعات ان کے دوران توکل کے واقعات بھی ہیں کہ ایک دفعہ کہتے ایسی کیفیت کا غلبہ ہوا کہ کھانا اللہ کے ہاتھوں سے کھانا ہے, کھانا ہی نہیں, اسی بہانے اللہ کا دیدار ہو جائے گا, اس دل میں تہیا کر لیا کھانا نہیں کھانا کہ اللہ پاک کھلائے اپنے ہاتھوں سے کھلائے, یہ فیصلہ کر کے جنگل میں چلے گئے. یہ غلبہ ہوتا ہے, کبھی اس غلبے کے اندر جو ہے جنگل میں چلے گئے کہیں ویرانے کے اندر کہ کسی کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا, اور دل میں کیا ہے کہ اللہ کا دیدار ہو جائے گا, ضد کر رہی اللہ کے آگے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کھلائیں. اس وقت گزرا کسی بھوک میں لیکن برداشت کر رہی, پھر دیکھا کہ ایک بزرگ آئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کھانا ہے اور کہا لے کھا لے, کہتے میں تو نہیں کھاؤں گا, میں تو فیصلہ کر دیا کہ اللہ ہی کھلائیں گے, اپنے ہاتھوں میں کھاؤں گا, دیدار بھی ہو جائے گا, ایسی بےعزتی نہ کرو, اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ خود آ کے کھلائے, اس کے ہاتھوں تھوڑے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے بادشاہ کے خدام اتنے ہیں وہ ہر ایک کو اپنے ہاتھ سے کھلائے اور اسے تقاضا کرو تو یہ بادشاہ کی بےعزتی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی, کھا لیا. توکل سکھایا کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے ہاتھ سے آگے کو دکھلائیں. تو بہرحال ان کے بہت سے واقعات ہیں, شریعت کے اتباع کی بات کر رہا ہوں اور یہی تلقین تھی اپنے متعلقین کو. ایک بڑھیا بہت ضعیف بیعت کی لیائی تو پردے میں بیعت کیا, کسی نے عرض کیا کہ یہ تو عمر کی اس حالت پر ہے کہ اس کے لیے پردہ ضروری نہ کرے تو حرج نہیں ہے. میں مجھے بھی پتا ہے اس مسئلے کا, لیکن اگر میں نے آج اس کو بیعت کر لیا سب کے سامنے تو کل میرے جو متعلقین ہیں اس کو حجت بنا کے عام جوانوں کو پیچھے کر دیں گے, یعنی اس طرح عظیمت پر. تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے محبیت کے اندر بھی رہتے تھے, اللہ کی محبت میں بالکل سرشار رہتے تھے اور شریعت پر پوری طرح چلنے کا بڑا اہتمام تھا, کبھی کبھی ایک دم کہتے پکڑو اس کالج کو, یہ بتانا چاہ رہا ہوں, کبھی کبھی ایک دم کیا فرماتے پکڑو اس کالج کو. اس نے پوچھا تو یہ نفس کو بڑھتا رہا, نفس کیا نفس کا تو تقاضا ابھرتا ہوگا نا پکو اس کا, یعنی کتنے اللہ والے بزرگ بھی بن جائیں ان کے اندر بھی نفسانیت ختم نہیں ہوتی, رہتی ہے, کبھی کبھی کیا ہوتی ہے ابھرتی ہے, لیکن اندر جو روحانی قوت ہے تو اس کو انہیں سے پوچھا کسی نے, ان کے خاص تعلق والے نے, خاص خلیفہ نے کہا جی معاملہ ایک بڑے مزے پہ بندہ ہوتا ہے, یعنی ذکر اذکار سے جو اندر میں ایک روحانی پاکیزگی آتی ہے, شفافت آتی ہے, لطافت آتی ہے, یہ تو ایک ذوق کی چیز ہے جنہوں چکھا وہ جانتے ہیں ماشاءاللہ, ایک عجیب لطف ہے اس کے اندر, ایک عجیب محبیت ہے اس کے اندر, تو اس میں بڑے مزے میں آدمی سرشار ہوتا ہے. اور بلکہ پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض کا اللہ پاک بعضوں کی خاص معاملہ فرماتے ہیں تو ان کو ایک ایسی یعنی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جیسے ان کے خیالات تخیل بلندیوں پر وہ پہنچ گئے. جس کو روحانی پرواز کہہ لیں, یعنی ان کی قوت فکریہ کی پرواز, جو اس آسمانی حدوں سے بھی آگے نکل جاتی ہے. پوچھا ان سے اپنے حضرت سے انہوں نے توکل شاہ بات کر کے, لیکن یکا یک جو ہے نا یہ نفس جو ہے نیچے گرا دیتا ہے, کہ نفس تو بلندیوں تک نہیں جا سکتا کیونکہ وہ تو عالم ملکوت کا عالم اوپر جا معاملہ ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی ایک دم گھرام سے تو میں ہاں اللہ نے اس کو قوت اتنی دی ہے کہ اوپر جا نہیں سکتا لیکن نیچے سے جیل لاتا ہے تو تارا لاتا ہے اور اتنی قوت دی ہے اس کو اللہ، اللہ اس کی قوت کو توڑ دے، یہ ماننے کی چیز ہے، یعنی اللہ والے جتنا نفس سے ڈرتے کسی اور چیز سے ڈرتے نہیں رہے. تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ ہر انسان کے اندر نفسانیت بھی ہے، فجور کی قوت بھی ہے، تقوی کی قوت بھی ہے، رکھی ہے اللہ نے، متقی بن جائے گا لیکن فجور کی قوت کبھی کبھی ابھرے گی، لیکن تقوی کی قوت جب غالب ہوگی تو مغلوب ہو جائے گی. اسی طریقے سے کتنا فسق و فجور میں مغلوب ہو جائے، یعنی اتنا کہ کوئی صلاحیت نظر آئے نہیں، یعنی فجور میں، فسق میں، نافرمانی میں اتنا وہ محب ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی نظر نہ آئے خیر کی بات، تقوی کی قوت اس کے اندر بھی رہے گی. یہ بھی کس حکمت ہے، وہ بھی بھولے گی کبھی کبھی، وہ بھی تقاضا کرے گی. اس لیے بعض کا دیکھا گیا ہے، دیکھا گیا تاریخ بھی بتاتی ہے کہ ایک کوئی لمحہ ایسا آیا ایک دم توبہ کی اور جناب تو یہ دونوں رہے گی، نہ وہ ختم ہوگی نہ یہ ختم ہوگی، ان دونوں کی کشتی چلتی رہے گی. بس اللہ سے یہ مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ ہمارے اندر میں ہمیں روحانی قوت ایسی عطا فرما دے کہ جب یہ مقابلہ ہے تو یہ خیر کی قوت کیا آ جائے، غالب آ جائے. بس اس قوت کو غالب رکھنے کے لیے روحانی ٹالنٹ کی ضرورت ہے. یہ روحانی ٹالنٹ کہاں سے ملے گا؟ اللہ یہ سینوں سے سینوں میں قوت سرایت کرے گی. یہ روحانی ٹونک ملے گا ان اللہ والوں کی تربیت سے، اللہ اللہ کرنے سے. یہ ذکر جو ہے جس کے لیے جمع ہوتے یہ بھی اسی لیے ہے، اللہ کرے یہ بات بھی ہماری سمجھ میں آ جائے. اس ذکر کی یہ تاثیر ہے، یہ دل کے اندر وہ روحانی قوت جو ہے وہ غالب ہوگی، دل کے اندر وہ صلاحیت درست ہوگی، وہ قوت آئے گی. جتنا کو ذکر کریں گے اس ذکر کی یہ برکت ہے، اور ذکر کے دل میں اثر کرنے کی اصل یہی ہے کہ اندر میں ہر اطاعت کی رغبت پیدا ہوگی، ہر نافرمانی سے نفرت پیدا ہوگی، ہر اطاعت کو کرنے کی ہمت بڑھے گی، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی ہمت بڑھے گی. تو اللہ والوں سے مربوط ہو کر ان سے لینے کی چیز یہ ہے، یہ روحانی قوت ہے کہ جو ہمارے اندر دل کے اندر ہمیں وہ ہمت دلائے، ہر وقت جو امتحان ہمارا چلتا رہتا ہے. انشاءاللہ اگر یہ اس جذبے سے، اس نیت سے اگر یہ صحبت اختیار کریں گے اور اس کی مشق کریں گے تو پھر دلوں کے اندر وہ قوت ابھرے گی، اور ابھرے گی اور اس میں ترقی ہوگی. اس کی ترقی کی علامت یہ ہوگی کہ شریعت مطہرہ پر چلنے کی ہمت بڑھتی چلی جائے گی. یہ جو نفس کے ہیلے بہانے چل جاتے ہیں نا، یہ سستی ہو رہی، اکثر یہی ہوتا ہے، یہ سستی ہو رہی پھر یہ ہیلے بہانے نہیں چلتے، پھر اس کی ضد ہوتی ہے، چستی آتی ہے، پھر جی چاہتا ہے، پھر یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کی غلط عادتیں جو ہے وہ اتنی پختہ ہو چکی ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے آدمی عادتاً دوست سے غلط کام کرتا ہی رہتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا، پھر چھوڑنا چاہتا ہے بے ہمت ہو جاتا ہے، پھر یہ نہیں ہوتا، پھر چھوڑنے کی بھی ہمت آئے. لیکن اللہ سے مستقل مانگنے کی چیز ہے. تو تصوف تو اس صفائی کا نام ہے، تصفیہ تو یہ ہے، دل کی صفائی تو یہ ہے کہ دل کے اندر کے منفی جذبات کو دبانا آ جائے، منفی تقاضوں پر قابو پانا آ جائے، ان سے مغلوب نہ ہو بلکہ ان پر غالب ہونا آ جائے. یہ نہیں کہ نکل جائیں، یعنی اللہ والوں کی صحبت سے اور ذکر سے یہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر کوئی منفی جذبہ آئے نہیں، یہ نہیں ہوگا، ابھریں گے. اور یہ ہر وقت کی کشتی ہے، موت تک یہ جنگ جاری ہے. اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی تو فرمایا کرتے تھے کہ نفس کا مجاہد ہے وہ گھوڑے کی پیٹھ سے نہیں اترتا، نفس کی تلوار نیام میں جاتی ہے. یعنی ہر وقت حالت جنگ کے اندر، ہر وقت یہ ایسا دشمن ہے، ہر وقت حالت جنگ کے اندر امن نہیں ہے. اسے جب تک ایمان پر خاتمہ نہیں ہو جاتا اس سے پہلے خطرہ ہی خطرہ ہے. اس لیے ایک مستقل محنت ہے، یہ ذکر کی محنت، یہ تصرف کی محنت، یہ تزکیے کی محنت مستقل محنت ہے، یہ کچھ دیروں کے لیے نہیں ہے. اللہ یہ سمجھ عطا فرما دے، مستقل محنت. تو مستقل مزاجی کے ساتھ اگر اپنے معمولات کے اندر ذکر کو شامل کر لیں، اپنی ضرورت سمجھتے ہو، کچھ محسوس ہو یا نہ ہو، ذکر کی تاثیر ہے. بعض کا ذکر کے مزے آتے ہیں تو آدمی کرتا رہتا ہے، کبھی مزہ نہیں بھی آتا پھر چھوڑ دیتا. کبھی پتا نہیں چلتا، مزہ آئے یا نہ آئے، پتا چلے یا نہ چلے، اگر کرتے رہیں گے اس کی تاثیر اندر، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ مزہ آئے یا نہ آئے اطاعت کی رغبت بڑھتی جائے گی، نافرمانی کو چھوڑنے کی ہمت بڑھتی چلی جائے گی. یعنی شریعت مطہرہ محبوب ہوتی چلی جائے گی، شریعت مطہرہ کا ہر حکم محبوب ہوتا چلا جائے گا، وہ نہیں جو آج ہمارا عام فتیرہ بن گیا ہے. ہم نے چند چیزیں لے لی اپنی مرضی کی، عبادت میں دل لگنے لگا، ذکر میں دل لگنے لگا، نوافل میں دل لگنے لگا، لیکن معاملات کا کوئی پرواہی نہیں ہے، کاروبار غلط ہے چلا رہا ہے. جیسے معاشرے میں رواج کے اندر غلط طریقے رائج ہیں ان کی طرف اعلان دھیان ہی نہیں جا رہا، چکر دینے تو طریقے جو رائج ہیں آج کل، تو آج کل تو کاروبار اسی کا نام ہے، زیادہ کمانا ہے، اس کمانے کے لیے غلط طریقہ حلال حرام کی تمیز ہی نہیں. لیکن نہیں، جب دل کے اندر بیداری آئے گی اور دل کے اندر صفائی آئے گی، اس ذکر سے وہ قوت ابھرے گی، پھر اندر میں احساس پیدا ہوگا کہ پاکیزہ کمائی، احلال کمائی اور طیب کمائی، اور یقین اندر میں ابھرے گا، وہ تھوڑا ہوگا برکت ہوگی. اور غلط طریقوں سے جتنا بھی زیادہ آ جائے گا تو کیا ہوگی، بے برکت جو آج ہم آپ نظر آ رہی ہے. پھر معاملات بھی درست ہوں گے، پھر اخلاق بھی درست ہوں گے، پھر معاشرے بھی درست ہوں گے. جن دین کے بڑے بڑے شعبے ہیں ان سب کے اندر ایک قوت آئے گی، جان آئے گی دل کی اصلاح کے. اور دل کی اصلاح کے لیے میں عرض کیا گیا نا، یہ اللہ والوں کی صحبت اور ان کی تربیت سے پھر اللہ کے ذکر کی کثرت. اب بھائی اسی کو سامنے رکھ کے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارا چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق ہے، یہ علاج کے طریقے ہیں. کل کو صاحب آئے وہ کہتے ہیں جی فلاں جگہ تو زہر کے ساتھ ذکر کر، ٹھیک ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ ہم نے یہ سیکھا ہے. جیسے ہومیوپیتھی طریقہ علاج ہے، یہ پرانا اینشنٹ میڈیسن ہے، یونانی طریقہ جس کو کہتے ہیں علاج کا ہے، یہ جدید میڈیسن ڈاکٹر کا طریقہ ہے. مقصود ایک ہی ہے کہ جسم صحت مند ہو اور صحیح کام کرے، بیماری کا ازالہ جسم کو قوت. اسی طریقے سے یہ جو دل کے اندر جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں، یہ تکبر ہے، دنیا کی محبت ہے، یہ بغض ہے، یہ حسد ہے، کینہ ہے، یہ ساری جو ہیں یہ اندر میں ایسے غلبہ کر کے دل کو ایسا کمزور کر دیا کہ آدمی بالکل بے ہمت ہوا. تو یہ ان بیماریوں کے ازالے کے لیے دل کو قوت پہنچانے کے طریقے ہیں. یہ قادیہ سلسلہ ہے، یہ سور وردی ہے، رائج ہمارے ہاں جس جو آپ کو پسند ہے اس پر کر لو. تو ذکر زہر والوں کا ٹھیک ہے، ان کا بھی طریقہ ہے، لیکن ہمارے ہاں طریقہ یہ ذکر خفی کا ہے، دل میں چپ کے اللہ کو یاد کرنا. اور اس کا بھی مستقل حکم ہے، وَقَفِ نَفْسِكَ تَذَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَقُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کر، یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، یعنی چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، غافلین میں سلام. دیکھیں جتنے بھی سلسلے ہیں نا، ذکر اجہر والے بھی اخیر میں ذکر خفی پر آ جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کرتا ہے ان کی انتہا ہماری خدا ذکر کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ تو اللہ جانتا کتنا ہے. یعنی جو ذکر کا طریقہ دوسرے سلسلے والے اخیر میں بتاتے ہیں، اور نقش بند کے لیے ابتدا ذکر خفی سے، ایک مستقی طریقہ ہے قرآن کی آیت بتا رہی ہے. یعنی یہ بھی ایک حکم ہے کہ دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی بتلایا جا رہا ہے. یعنی یہی نہیں کہہ رہا میں، یہی نہیں ہے، ہے اور بھی، لیکن یہ بھی ہے کہ یہ بھی مستقل بتایا جا رہا ہے کہ چپکے چپکے دل کے اندر اللہ کی یاد بتا دو. کیونکہ اللہ فرمارے فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. یعنی ہم جو دل میں اللہ کی یاد بسا لیں گے تو اللہ پاک بھی ہمیں یاد فرمائیں گے، تو اس کی رحمت کی نظر ہمارے دلوں میں پڑے گی، تو دلوں میں نورانیت آئے گی، دلوں کو روحانی غذا ملے گی، روحانی قوت ملے گی، دلوں کے اندر استعداد بڑھے گی اطاعت کی، نافرمانی کو چھوڑنے کی. اور کرنا کیسے ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. یہاں فرما رہے ہیں رب کو اس کے نام سے یاد کرو اور خالی ہو گئے. تو تنہائی کے اندر اس کی مشق کہ آدمی اکیلا بیٹھے، یہاں تو سیکھنے کی جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اپنا ذکر علیحدہ ہے. کچھ وقت تنہائی میں بیٹھیں اور تصور کریں، آنکھیں بند کرنے کی ضرورت وقتی ہے تاکہ توجہ دل پر آ جائے. ایک مشق کرنے کے لیے ہے کہ دل کے اوپر لفظ تصور کریں اللہ، جو ذکر اس میں رہا وذکر اسم ربی کا، تبارک اسم ربی کا، فرمانے بڑا متبرک نام ہے رب کا. اس متبرک نام کو دل پر نقش کر لیں، اس کو دل میں رچا لیں، بسا لیں. اس لیے تصور کے ساتھ دل پر یہ لفظ لکھیں اللہ، جو رنگ جو اچھا لگے. اب اس یقین کے ساتھ کہ میں اللہ کو یاد کر رہا، اب اللہ بھی مجھے یاد فرما رہے ہیں، یعنی میرے دل میں ایک روشنی آ رہی ہے، نورانیت آ رہی ہے، شفافت آ رہی ہے، پاکیزگی آ رہی ہے. اب دل میں تکرار کریں اللہ. یعنی محبت سے تکرار اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال رہنے لگے. اگر ریشے میں اس کا دھیان خیال سمرا جائے پھر اس سے حیا آئے گی کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، اس کی معیت کا احساس. ہمارے ایک ساتھی دفعہ ذکر کرتے کرتے کہ ڈرائیو کر رہا تھا، ڈرائیو کرتے کرتے ذکر بھی شروع کر دیا اپنا. یہ ذکر قلبی ایک عجیب چیز ہے، اللہ کرے ذوق بیدار ہو جائے تو ہر وقت کیا جا سکتا ہے. دست بکار دل بیار، دل لگا رہے اس کی طرف. تو فرماتے ہیں کہ میں ڈرائیو کر رہا تھا، ڈرائیو کرتے کرتے دل میں اللہ بھی کر رہا، اچانک میں اللہ سوال کر بیٹھا کہ اللہ تیری معیت کے احساس کو کرا دے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جو ذکر کرتا ہے قدسی ہے، جس کا مفہوم ہے اس کے ساتھ ہوتا ہوں، معیت کا احساس ہو گیا. وہ فرماتے ہیں کہ مان جیسے میں نے سوال کیا، دل کے اندر ایسی کیفیت ٹھنڈا کی آئی کہ میں ایک دم سائڈ پر گاڑی روک، اس کا مزہ نہیں لگا. تو اصل ذکر سے تو مذکور ہے، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کا نام لے رہے ہیں، اس کا دھیان خیال رہنے لگے. اور یہ دھیان خیال پھر معصیت سے روک دے، یہ اس کی اطاعت کو ہمیں ڈال دے. تو اس کے لیے مشق کرنی ہے. میں نے عرض کیا نا، مزہ آئے یا نہ آئے، کیفیات ہیں، یہ آنی جانی کی، کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی. جیسے غذا آدمی کھاتا ہے، کبھی مزہ آتا کبھی نہیں آتا. بیماری کے غلبے سے کبھی منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی غذا آدمی کھاتا ہے، قوت ملتی کہ نہیں ملتی جی؟
کہ مزہ آئے گا پھر ہی ملتی ہے. اب مریض کو مزہ نہیں آ رہا, اس کو بھی کھلائی جاتی ہے, کہتے مجھے نہیں, اس کو اصرار سے کھلائی, کھانا پڑے گا کیونکہ پتہ ہے کہ قوت تو آئے گی. اسی طریقے سے یہ ہے, یہ روحانی ذکر جو ہے, روحانی غذا ہے, مزہ آئے یا نہ آئے, محسوس ہو یا نہ ہو, لیکن کرتے رہنے سے, جیسے گوشت کھایا مزہ نہیں بھی آیا لیکن گوشت کے اندر جو تاثیر رکھی وہ تو ملے گی, آدھی نظام میں اللہ کے ملے گی. اسی طریقے سے اس ذکر کی کہ تاثیر ہے, وہ تاثیر یہی ہے کہ دل کا میدان اطاعت سے بڑھتا چلا جائے گا, نافرمانی سے ہٹتا چلا جائے گا. مزہ آئے یا نہ آئے, اس کو کرتے رہنے سے اندر میں قوت آتی. اس لیے اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں اپنے روزانہ کی ضرورتوں میں اس کو بھی شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کہ یہ بھی ہماری ضرورت ہے. جیسے غذا کی ضرورت کا تو پتہ ہے, دن میں کتنی دفعہ کھاتے ہیں, اللہ یہ بھی شوق لگ جائے, اور جن کو لگ جاتا ہے پھر ان کے کیا کہنے, اللہ کے بندے ہیں ابھی بھی ہیں جن کا ذوق بیدار ہو گیا ہے, وہ تو اس کے لیے وقت نکالتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, تلاش کرتے ہیں کہ ملے. لیکن میں پہلے عرض کیا کہ مزہ آئے یا نہ آئے لیکن پھر بھی کرنا ہے, کرتے رہنے ہی سے ہی, جتنا اس کو کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ صلاحیت جو ہے وہ بڑھتی رہے گی ہر اطاعت کو کرنے کے, نافرمانی کو چھوڑنے کی. تو اس کو بھائی مقصود بنا کر اب تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیتے ہیں, آنکھیں بند کر کے دل پر توجہ دیں اور تصور کی آنکھ سے لکھے لفظ کے اللہ, اور تصور کی زبان سے تکرار کریں اللہ 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 اللہ, خوب محبت سے تکرار کریں اور اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل میں شفافت, لطافت, پاکیزگی اور قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیں گے.
دلوں کی طرف تازگی اور اپنے نام کے ذکر کے لیے بہترین صحت نصیب فرما دیں یا اللہ، بہترین قوت نصیب فرما دیں یا اللہ، بہترین حسن قبولیت نصیب فرما دیں، شرف قبولیت نصیب فرما دیں یا ارحم الراحمین. ہم سب کو اے اللہ آپ کو اپنے پاک نام کی برکت سے اور حضرت کے صدقے سے اے اللہ صحت جسمانی ظاہری باطنی نصیب فرما دیں، ہمارے گھروں میں برکت نصیب فرما دیں یا اللہ، ہماری عبادات میں برکت نصیب فرما دیں. ہم سب اے اللہ رزق حلال چاہتے ہیں، رزق حرام سے بچنا چاہتے ہیں، اے اللہ حضرت کی دعا میں ہمارے لیے رزق حلال قبول فرما دیں یا ارحم الراحمین. رزق حرام کے شعبے سے بھی ہماری حفاظت نصیب فرما دیں یا اللہ، نظروں کی حفاظت چاہتے ہیں اے اللہ، کام کی حفاظت پہنچا چاہتے ہیں. تیری قدرت کاملہ پر یقین ہے تو قادر ہے اے اللہ، یہ ساری قدرتوں سے اپنی کمال سے ہمیں حفاظت نصیب فرما یا ارحم الراحمین. اس مجلس کی خیر و برکت نصیب فرما، اس کے بیٹھنے میں ذائقہ نصیب فرما، فائدے اور نفع نصیب فرما یا ارحم الراحمین. ہم سب اپنے حضور کے لیے صحت مانگتے ہیں، تیری بارگاہ سے سلامتی مانگتے ہیں اے اللہ، طویل عمر صحت والی مانگتے ہیں، بغیر محتاجی والی مانگتے ہیں اے اللہ. ہمارے حضرت کے لیے اور ان کی برکت سے ہم سب کے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ایسی صحت ظاہر و باطنہ نصیب فرما یا ارحم الراحمین. حضرت کے سارے خاندان میں، بھائیوں میں، بہنوں میں یا اللہ حضرت کے نواسوں میں خوب برکت نصیب فرما دے یا اللہ. جتنے حضرات یہاں پر اس ارادے سے آتے ہیں ان کی برکتوں میں ہمارے حصے نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسوله خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین بجاه النبی الکریم، بحرمة النبي الكريم، بوسيلة النبي الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.